الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بلندتر صلوات پڑھو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن حکیم کی شان اعجاز اتنی ہی حیرت انگیز ہے جتنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان ہے. نہ آسانی سے علی سمجھ میں آتے ہیں، نہ آسانی سے قرآن سمجھ، نہ آسانی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ آسانی سے علی سمجھ میں آتا ہے. دونوں اللہ کے معجزے ہیں، دونوں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ہیں، اور دونوں دائمی اور ابدی اور باقی اور جاری اور ساری اور زندہ معجزے ہیں. قرآن بھی زندہ معجزہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی. وہ پرانا جملہ دہرانے کا جی چاہ رہا ہے، آپ کی اس صلوات سے فرشتے تو راضی ہو جائیں گے، میں راضی نہیں ہوں. قرآن مقام ختم نبوت کا عظیم ترین معجزہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ذات گرامی ولی المؤمنین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ
والسلام
عظیم ترین معجزات الہیہ میں سے ہیں. گفتگو محکمات و متشابہات کے تعلق سے تو ہو ہی رہی ہے، اب اگر کسی کے لیے میرے یہ جملے بھی متشابہ ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ موضوع بہت عظیم الشان اور محتم الشان ہے، کل جہاں تک گفتگو پہنچی اس میں کم سے کم اصل موضوع کے تعلق سے کئی علمی نکات عرض کیے میں نے، البتہ اسی انداز سے جس انداز سے ایک مجلس اعضاء میں گزارش کیے جا سکتے ہیں۔ کلاس روم کی بحث کا اسلوب الگ ہوتا ہے، ممبر کی گفتگو کا اسلوب الگ ہوتا ہے، تو جو اب تک محکم اور متشابہ کے تعلق سے عرض کر سکا ہوں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں بعض مقامات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ کل کا کل قرآن محکم ہے، اور جس زاویے سے جس نقطہ نظر سے یہ بات کہی گئی ہے وہ بہت واضح ہے۔ دیکھیے کہیں تو یہ کہا گیا کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں جو ہیں وہ محکم کی گئی ہیں، اور کہیں کل کے کل قرآن کو حکیم کہا گیا ہے، قلب قرآن سورہ مبارک یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، قرآن الحکیم نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ حکیم کس معنی میں ہے؟ پھر وہی لوگ کہیں گے کہ آپ اردو پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ہمارے کتنے بچوں کے ذہنوں میں حکیم کے کیا معنی ہوں گے؟ دیکھیے آ گیا جواب، ماشاءاللہ چشم بدور، حکیم یعنی طبیب ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے نسخے بنا کے دینے والا حکیم، یہی مفہوم ہے ذہن میں، حکیم کے یہ معنی نہیں۔ خاص طور سے اس مقام پر حکیم کے یہ معنی نہیں ہے، ہرچند کہ قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید دوا بھی ہے، قرآن انسان کے نفس کے کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے، قرآن انسان کی نفسانی بیماریوں کے لیے بلکہ اس کی ہر بیماری کے لیے، چاہے وہ نفسانی ہو یا جسمانی، ہر بیماری کے لیے بہترین دوا ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو سورہ مبارک ہے یاسین میں کہا گیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یا حکیم سے مراد وہ حکیم نہیں ہے جو نبض دیکھتا ہے اور نسخے لکھتا ہے اور شربت عنایت کرتا ہے اور معجون اور صفوف اور لعوق اور حبوب، یہ چیزیں جو دیتا ہے حکیم، اب تو یہ پوری تہذیب بدل گئی، تو اب جتنے الفاظ میں نے استعمال کیے سب نئے تھے آپ کے لیے گویا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہوں گے کہ لعوق کیا ہوتا ہے اور صفوف کیا ہوتا ہے اور معجون کیا ہوتا ہے اور شربت کیا ہوتا ہے اور قرص کیا ہے اور حب کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کا تہذیبی سرمایہ ہے، یہ سب بھی یاد رکھیے۔ ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صالح تہذیبی روایتوں کو زندہ رکھے، اور فاسد جدید روایتوں کے لیے مانع بن جائے۔ یا حکیم سے مراد وہی ہے محکم، لیکن محکم سے بھی محکم تر، محکم تو ہے اس میں مفعول اور حکیم ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ کے معنی ہے کہ اس میں پورے قرآن مجید میں پورا قرآن مجید ایسا محکم ہے کہ اس میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی روزن یا خلل نہیں ہے, محکم مضبوط اور محکم ہر اعتبار سے, لفظاً و معنی, لفظ کے اعتبار سے بھی محکم ہے, معنی کے اعتبار سے محکم ہے, احکام کے اعتبار سے محکم ہے, احکام عقلیہ کے اعتبار سے محکم ہے, احکام شرعیہ کے اعتبار سے محکم ہے, احکام اخلاقیہ کے اعتبار سے محکم ہے, احکام عرفیہ کے اعتبار سے محکم ہے, اعتقادات کے اعتبار سے بھی محکم ہے, فروعات کے اعتبار سے بھی محکم ہے. یہ قرآن مجید ہر اعتبار سے محکم ہے, کہیں ایک ذرا سی کمزوری اس میں نہیں ہے کہ کوئی منطقی آ جائے, کوئی ارسطو آ جائے, کوئی سقراط آ جائے, کوئی بقراط آ جائے, کوئی افلاطون آ جائے اور کہے قرآن مجید میں یہاں یہ منطقی خلل ہے, یہاں یہ فلسفیانہ کمی رہ گئی, یہاں یہ بلاغی کمی رہ گئی, ممکن نہیں ہے. جو اس طرح کی محکم کتاب ہو اسے کہتے ہیں الحکیم. سمجھ میں آئی بات, حکیم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں حکیم کے معنی کیا ہیں؟ اور اسی لیے خود حضرت حق سبحانہ و تعالی کے اسماء میں سے ہے الحکیم. اللہ کے ناموں میں سے الحکیم ہے یا نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حکیم کو؟ اب وہاں خیر اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات کے بارے میں تو ابھی بحث چھیڑے گی, اس لیے کہ قرآن مجید کے متشابہ آیات میں زیادہ تر ان آیات کو شمار کیا گیا ہے جو اسماء الہیہ اور صفات الہیہ سے متعلق ہیں. یہ بحث پہلے سے موجود ہے, اس بحث پہ اسباب استدراک بطور اضافہ جو کچھ عرض کرے گا یہ فقیر, یہ طالب علم, وہ ایک الگ باب ہے. تو قرآن مجید میں خود قرآن مجید کا نام ایک سے زائد مقام پر حکیم آیا ہے. کہیں کہا گیا یہ کتاب حکیم ہے, کہیں کہا گیا یہ قرآن حکیم ہے, اور نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی کو حکیم کہا گیا. وہو العزیز الحکیم, کتنی مرتبہ یہی فقرہ آیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کس اعتبار سے حکیم ہے؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ افراد بشر میں ہر ایک کے لیے وہ تو متشابہ ہی ہے. یعنی متشابہ کی اگر یہ تعریف ہے کہ وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے, تو کون ہے آج تک جو کہہ سکے اللہ ہماری سمجھ میں آ گیا؟ کس کی سمجھ میں آیا ہے؟ اللہ, اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, مگر وہ کیسا ہے, اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے سوائے اس تعریف کے جو خود اس ذات حق نے اپنے لیے خود کی ہے؟ جو تعریف اس نے خود بیان کر دی, اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے حضرت حق سبحانہ و تعالی کی تعریف تجویز کر نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق, اور ہمارا ذہن ہے محدود اور وہ ہے لا محدود. تعریف تو اس چیز کی جاتی ہے نا جو ہمارے ذہن میں آ جائے, جو چیز سمجھ میں آئے اسے نا آپ ڈیفائن کرتے ہیں, اور جسے آپ خود ہی نہ سمجھ پائیں اسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی قابل تعریف نہیں ہے. صرف یہ ہے, اب یہ میرا پرانا جملہ ہے اور یہ ایسا جملہ ہے کہ میں چاہوں بھی کہ نہ دہراؤں تو دہرانا پڑتا ہے, اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور اعتراف مشکل ہے. انکار ممکن نہیں ہے, یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں بول رہے ہوتے ہیں. جو انکار کرتے ہیں, جو کہتے ہیں میں اعتقاد نہیں رکھتا, میں یقین نہیں رکھتا, وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ذات خالق متعال پر یقین فطرت کا حصہ ہے. یہ جو فطرت اولیہ ہے, فطرت مستقیمہ ہے, فطرت اصیلہ ہے, فطرت اصلیہ ہے, سچی فطرت جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو ڈھالا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کا متن فطرت ہے حق سبحانہ و تعالی پر کا اعتراف. تو جو انکار کرتے ہیں وہ سچی بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ وہ حقیقت ہے, وہ زندہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے, بس اعتراف مشکل ہے, واقعا مشکل ہے. کسی کے لیے اعتقادی اور ذہنی لحاظ سے مشکل ہے, کسی کے لیے قلبی لحاظ سے مشکل ہے, کسی کا دماغ تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی فطرت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے, ہے تو کوئی, ہم نے خود سے تو اپنے کو نہیں بنایا. اور یہ زمین کسی آئنسٹائن نے تو بنا ہی نہیں, یہ سورج چاند ستارے یہ کہکشائیں یہ کسی نیوٹن نے تو بنا ہی نہیں. بھائی ان سب نے لاز آف نیچر کو ڈسکور کیا ہے, بنایا تھوڑی ہے. تو انکار تو نہیں کر سکتا کوئی خالق کا, بس یہ کہ اعتراف مشکل ہے. اعتراف کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے, اعتراف مشکل ہے. اس لیے کہ وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے اس کا اعتراف مشکل ہوتا ہے نظریاتی طور پر, اور جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے احکامات ایسی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو مقام عمل میں بھی اس کو ماننا عملاً اور اس کے تمام احکامات کو بجا لانا مشکل ہے, آسان نہیں ہے, مشکل ہے. ہم اسی کو حجت اللہ سمجھتے ہیں جو اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے. جناب باری سبحانہ وتعالی حضرت حق عز و جل, اللہ جل شانہ و عز اسمہ, اس کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک لحاظ سے متشابہ ہے. ایک لحاظ سے کہہ رہا ہوں, یہ لفظ کا استعمال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ از راہ تفنن ہے, لیکن وہ حقیقت جو سمجھ میں نہیں آ سکتی لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی, انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بس جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کا کلام ہے. سمجھ میں آئے تو اقرار کرو, سمجھ میں نہ آئے تو بھی اقرار کرو, انکار نہ کرو. اس لیے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا, یہ محکم و متشابہ سب اللہ کی طرف سے ہے. میں پہلے ہی عرض کر چکا, بحث جو ہے بالکل ٹیکنیکل ہے, علوم القرآن سے متعلق ہے, حوزوی بحث ہے. اور یہ طالب علم اپنی عادت کے مطابق یہ حوزوی بحث اٹھا کر لے آیا ممبر پر, لیکن ایک ہدف ہے, ایک مقصد ہے. ایک تو یہ کہ یہ عصر جس میں ہم جی رہے ہیں, یہ زمانہ, یہ بھی انفجار علم کا زمانہ ہے, فجر علم. بھی تمام کتابیں انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں, تمام مباحث انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں, عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں, فرینچ میں, جرمن میں, دنیا کی ہر زبان میں دقیق سے دقیق بحثیں ہو رہی ہیں. उन बहसों में जो माहिरीन हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं, जो माहिरीन नहीं हैं वो भी पांचवें सवारों में शामिल तो हैं। अब बहुत से बच्चे पांचवें सवारों में शामिल होना ये मुहावरा भी भूल चुके हैं, सुना ही नहीं होगा कभी, हैं तो शामिल किसी ना किसी सूरत से। तो इस बहस को यहां छेड़ने का मतलब यह है कि जो हमारी नई नस्ल है, बेदार मग़्ज़, वसी उन नज़र, जो अपनी सकाफत को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, वो वाकिफ रहे इन बहसों से। ये हमारे बयान को सुनने के बाद और मुतालआ करने के बाद आप स्पेशलिस्ट नहीं बन जाएंगे, मुफस्सिर नहीं बन जाएंगे, मुहक्किक़ कामिल नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर कोई चाहे मुहक्किक़ बनना तो उसके लिए राहें ज़रूर खुल जाएंगी, रास्ते ज़रूर खुल जाएंगे। अब अर्ज करूँ कि क़ुरान मजीद की मुहकम आयतें तो वो हैं, अब ये आज गिरह में बांध लीजिएगा, चार पाँच छः तारीफ़ें लोगों ने की हैं, मुहकम यानी ये, मुहकम यानी ये, मुहकम यानी ये, वो सारी चीज़ें ये तालिबे इल्म पढ़ के और उसके बाद क्या कर रहा है आपके सामने, वही माजून बना के या शरबत बना के आपकी खिदमत में शरबत रूह अफज़ा पेश कर रहा है। मुहकम यानी वो जिससे अक्ल बशरी फौरी तौर पर मुतमईन हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए, अल्लाह सुबहानहु व तआला का हुक्म वाज़े हो, मज़मून व माना भी वाज़े हो, खुलासा मानी वाज़े हो, हुक्म भी वाज़े हो। उस माना में अक्ल मुतमईन हो या ना हो ये एक अलग बहस है, जहाँ फ़लसफियाना बहसें होती हैं। यानी हुक्म रोशन है, मुमकिन है वो समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये रोशन है कि क्या लिखा हुआ है। और वो आयतें जहां ये मसला है कि भाई आयत तो है सामने, लफ्ज़ सामने हैं, मगर कहीं लफ्ज ही में एक से ज्यादा मानी है और कहीं एक लफ्ज की बात नहीं है, पूरे फकरे में जो मजमून अदा किया गया वो मजमून काबिल गौर है। आसानी से समझ में नहीं आ रहा है कि यहां ये बात क्यों कही गई। अगर कुरान मजीद में है क्यों कही गई, सवाल तो पैदा होगा, मगर पहला अदब यह है, पहला तकाजाए ईमान यह है कि इनकार ना करें। अगर वो बात कुरान में है तो इनकार ना करें। मसलन एक अजीब वबा चली है या हवा चली है ये कहने की हर तरफ से, अब ये मसलकी मसला हट गया, ये मसलकी बात नहीं रही कि साहब कुरान मजीद में इमामत का तो जिक्र ही नहीं है। आप अपने उसूल मजहब में या उसूल दीन में इमामत शामिल किए हुए हैं कि उसूल मजहब आपका पांच है, अव्वल तौहीद, दूसरे नबुव्वत, दूसरे आदल, तीसरे नबुव्वत, चौथे इमामत, पांचवें कयामत। ये क्या कयामत कर रखी है आपने। वो कुरान मजीद में है तो इमामत है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं है। क्या जिसे कहते हैं क्या जुरत है, क्या जसारत है, क्या गलत बयानी का मलका पैदा कर लिया है लोगों ने। ये कुरान मजीद में इमामत का तस्करा है ही नहीं, गोया वो जनाब इब्राहिम से अल्लाह की जो गुफ्तगू हुई है, वो किस किताब में है। वो है ना कुछ इस तरह की बात कि अल्लाह ने इम्तिहान लिया इब्राहिम का और जब वो इम्तिहान में कामयाब हो गए, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, जब वो कामयाब हो गए तो हक सुबहानहु व तआला ने कहा कि इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, हम इंसानों के लिए तुम्हें इमाम बना रहे हैं। कुछ बताएंगे आप ये किस किताब के जुमले हैं। صحیفہ آدم میں ہوگا شاید ہے، حضرت آدم کے صحیفے میں ہے نا یہ، یا صحیفہ نوح میں ہوگا ہے، یا انجیل میں ہوگا، پھر تورات میں ہوگا، قرآن میں تو نہیں ہے. اگر اتنی ہی سی کلپ کسی نے کاٹ کے نشر کر دی جو آج کل لوگوں کی عادت ہے. تو ہم کیا کر لیں گے اور آپ کیا کر لیں گے بتائیے. یہ دیکھیے جناب برسر ممبر کیا گستاخی و جسارت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. ارے آپ مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ امامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے، اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر امامت نہ ہوتا، کہیں بھی لفظ امام اور امامت نہ آیا ہوتا، تنہا یہ ایک آیت ہوتی تب بھی پورے فلسفہ امامت کے لیے کافی تھی. کیا جرتیں بڑھی ہوئی ہیں، کیا جسارتیں بڑھی ہوئی ہیں، بنا میں تفسیر، بنا میں ترجمہ، بنا میں تعویل، قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، نظام فکر اسلامی تشکیل دے رہے ہیں، اعتقادات انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امامت کا قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے. تو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ آیت کہاں ہے، قرآن مجید ہی میں ہے نا، کہ اللہ نے آدم کا، حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور پھر بحث آگے مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید میں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بہرحال امامت الہی عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والا منصب نہیں ہے یہ. یہ تو انسانوں کو مل کے خود ہی الیکشن اور سلیکشن وغیرہ سے طے کر لینا چاہیے، اور جو قوم طے کر لے وہ ٹھیک ہے. اچھا جب انسانوں ہی کو طے کرنا تھا تو ابراہیم کو امام بنانے کے لیے امتحان اللہ نے کیوں لیا؟ یہ الہی مداخلت کیوں ہے؟ آپ اپنے ملک کا پرائم منسٹر چنتے ہیں یا پریسیڈنٹ منتخب کرتے ہیں یا ایم پی چنتے ہیں یا گورنر چنتے ہیں، چیف منسٹر چنتے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے اس کا؟ آپ اپنی اصطلاح میں انسانوں کا امام کسی کو بنائے تو اللہ امتحان لے گا اس کا؟ آپ کے اصول ہیں، آپ کا دستور ہے، آپ کے اصول ہیں، آپ کے رسوم ہیں، آپ کے رواج ہیں، آپ کی روایتیں ہیں، آپ کی ٹریڈیشنز ہیں، وہ چاہے مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، جو بھی ہوں، آپ چنتے ہیں، آپ اصول بناتے ہیں، آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کرسی پہ بٹھاتے ہیں. یہاں اللہ صاف صاف اعلان فرما رہا ہے دونوں مقامات پر، لفظ امام کو خلیفہ سے بدل دیجئے تو، لفظ خلیفہ کو امام سے بدل دیجئے تو، حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں اور بنانے والا ہوں آدم کو خلیفہ، اور جناب ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، جیسے ہی امامت ملی جناب ابراہیم کو تو بس اس کو ملوکیت میں بدل دیتے کہ اب تو مل گیا عہدہ، تخت مل گیا، کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، तो अब मैं अपने बाद अपने बेटे को बनाऊंगा और फिर उसको कह दूंगा वो अपने बेटे को बनाएगा और उससे कह दूंगा वो अपने बेटे को बनाएगा और एक डायनेस्टी कायम हो जाएगी। दिया उसने और जनाब इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम ने या अलैहि व अला नबीना सलातु व सलाम ये नहीं किया कि बस अब ओहदा मिल गया तो खामोश बैठे रहो, जब तक तुम जिंदा हो जिंदा हो, जब जाने लगना तो अपने बेटे के लिए बैत ले लेना सबसे। वमिन ज़ुर्रियती, परवरदगार मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत होगी या नहीं? मुझे तो इमाम बनाया, मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत अता फरमा। तो अल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि हमने भाई तुम्हें बना दिया। अब ये बार बार सवाल काहे का है, जब जाना दुनिया से उठना, जब हम तुम्हें बुलाएंगे अपने पास तो अपने बेटे को खलीफा बना देना, जानशीन बना देना, बैत ले लेना। ये नहीं इख्तियार दिया, न सिर्फ ये कि इख्तियार नहीं दिया, वादा भी किया और मशरूत वादा, वादा किया और मशरूत वादा। वो क्या मशरूत वादा था? यहीं से हमारे एतिकाद की बुनियाद पड़ती है। ये किसी मुल्क का जैसे दस्तूर होता है ना, दो बिल्कुल मुतहारिब क़ुव्वतें हैं, दो अफराद हैं या दो अंजुमने हैं या दो अहजाब हैं और बीच में दस्तूर एक है। ये कहता है इसने दस्तूर तोड़ा, ये कहता है इसने दस्तूर तोड़ा। हर मुल्क में ये है, ये अपने अंदाज से दस्तूर को इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो अपने अंदाज से करते हैं। हैं भाई, कुरान तो दरमियान में है, कुरान में ये आयत मौजूद है, कोई अपने अंदाज से इसकी तर्जमानी और तफसीर और तावील करे, मगर हमारे सामने अल्फाज हैं और हम वाशिगाफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि हम कोई तावील मरजूह कौल को राजह नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ लिटरली अल्फाज का वाजह तर्जमा पेश कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने इमाम बनाया, इम्तिहान लेने के बाद बनाया, और कब बनाया? जब नबी पहले बना चुका था, रसूल पहले बना चुका था, खलील पहले बना चुका था। उसके बाद इमाम बनाया, और फिर जब जनाब इब्राहिम, इब्राहिम बुत शिकन, इब्राहिम अबुल अंबिया, इब्राहिम बुजुर्गवार, जनाब इब्राहिम ने जब कहा कि या रब्बे वमिन ज़ुर्रियती, परवरदगार मेरी ज़ुर्रियत से, तो क्या फरमाया? ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ओहदा ज़ालिमों तक नहीं पहुंचेगा। एक जुमला याद रखिएगा, फिर इस पर फिर अल्फाज पे गौर कर लीजिए, कहाँ तक तावील करेंगे, कहाँ तक तावील करेंगे कि इमामत का मनसब इलाही नहीं है। पहली बात यह कि जनाब इब्राहिम को इमामत अता फरमाई उसने इम्तिहान लेने के बाद, दूसरी बात कि जनाब इब्राहिम ने इसे अताए इलाही समझा और इसे अपनी मीरास नहीं बनाया, अमानत समझा, अमानत, इस ओहदे को अहद समझा। और उसके बाद जब तलब किया परवरदिगार से कि मेरी जुर्रियत में भी इमामत हो, तो परवरदिगार ने एक शर्त लगा के ओहदा देने का वादा जब किया, तो वहां सिर्फ ये नहीं कहा हाँ ये ओहदा मिलेगा, अहदी, अहदी, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ये मनसब जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। खुदा कह रहा है इमामत मेरा मनसब है, उम्मत कह रही है इलाही मनसब नहीं है।
नारा
नारा
नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा न
بالکل علم نشرہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اس موقع پر جو علم نشرہ میری زبان پہ آیا ہے، آیا تو تھا محاورتن، پھر یاد آ گیا کہ وہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ بھی امامت ہی کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی دلالت سورہ کی تہ در تہ ہے. اسے خطابت نہ سمجھیے گا، اسے شاعری نہ سمجھیے گا، دلالت آیات کی تہ در تہ ہے. ان تمام آیتوں کو متشابہ بنا دیا گیا. ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کیا عرض کریں، کیسی کیسی آیتوں کو متشابہ کہہ دیتے ہیں. آج میں ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا سحر میں، نماز صبح کے بعد، فجر کے بعد سحر سے مطالعہ شروع کیا تھا، پھر وہ کتاب رکھی، پھر اٹھ کے نماز پڑھی، پھر اسی کتاب مشغول ہو گیا. ایک بہت بزرگ عالم کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں معلوم ہے متشابہ آیتیں جہاں گنائی ہیں، اسے کس آیت کو بھی گنایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا، یہ بھی متشابہ ہے. سنا آپ نے؟ اب بتائیے اس فقیر کو اس موضوع پر بولنا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قل اے رسول کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی یہ متشابہ ہے. کیوں متشابہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ ہمارے پاس تو دل ہے، ہمارے پاس احساسات ہیں، جذبات ہیں، تو ہم تو محبت کرتے ہیں، ہماری محبت سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے پاس دل نہیں ہے، اللہ کے پاس جذبات نہیں ہے، تو وہ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کہوں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب دیکھیں یہ میری ہمدردی ہے اس مصنف کے لیے کہ میں نے نام نہیں لیا، ورنہ آپ اس کے اوپر کیا کیا کہتے. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. اس طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو متشابہ بنایا گیا ہے. تو اب پھر ٹھہر کے محکم کے معنی تو سمجھ میں آ گئے. محکم یعنی وہ جس کا مضمون روشن ہو، الفاظ کے معنی واضح ہوں، حکم واضح ہو. اب متشابہ کے دو معنی آج ذہن میں رکھ لیجئے. ایک متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک مضمون کا دوسرے مضمون سے مشابہ ہونا، ایک تصویر کا دوسری تصویر سے مشابہ ہونا، یعنی متماثل. متشابہ یعنی متماثل، یہ اس کی مثال ہے اور یہ اس کی مثال. اس میں ابہام کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ ابہام کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں مشترک ہیں، مشابہ ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی ہیں دونوں میں. جو چیزیں مشابہ نہیں ہیں، جو جزء تصویر کا مشابہ نہیں ہے، وہ اس کا الگ ہے، اس کا الگ. واضح ہوئی بات؟ ایک مضمون ہے، اس میں کچھ مشابہت ہے دوسرے مضمون سے. کچھ مشابہت کے معنی ہے کہ کچھ مغایرت بھی ہوگی. تو وہ جو مغایرت ہے उसको सामने रखिए तो कुछ इबहाम पैदा होता है। इस इबहाम को दूर करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। जहां जहां इबहाम पैदा हो मुतशाबह में, वहां रुजू कीजिए मुहकमात कुरान की तरफ। जहां शुभा पैदा हो वहां आप रुजू कर लें, वहां उस नुक्ते की तरफ जो यकीनी है, इसलिए कि कुरान मजीद के बारे में एक ऐलान बारी ताला है कि इसमें तजाद नहीं है, इसमें तनाकुज नहीं है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तनाकुज नहीं है, तजाद नहीं है, तो जहां आपको कोई इबहाम नजर आए वहां उधर चले जाइए जहां पर बात यकीनी है। जहां शुभा पैदा हो वहां यकीन की तरफ पलट के चले जाएं। ऐसा ना करें कि यकीन को शुभे पर निसार कर दे। जिंदगी में भी यही कीजिएगा। अगर एक बार आपने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ लिया तो अब पैगंबर जंग के लिए कहें, आपके दिल में शुभा हो तो यकीन को सलामत रखिएगा, शुभे का इजहार ना कीजिएगा। एक बार आपने कलिमा पढ़ लिया मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अब रसूलुल्लाह सुलह करने के लिए कहें तो यकीन को तरजीह दीजिएगा, शक का इजहार ना कीजिएगा। ये कहती है कि जो चीज यकीनी है वो यकीनी है, शक को यकीन की रोशनी में जाहिल किया जाता है। शक की बिना पर यकीन से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। ये आकल का तकाजा है, आकल का। ये चीज उसूल दीन में भी है, ये चीज उसूल तफसीर में भी है, ये चीज मुहकमात व मुतशाबिहात की बहस में भी है, ये चीज अपनी रूह के एतबार से उसूल फिक्ह में और फिक्ह में भी है कि अगर यकीन हासिल है तो यकीन पर कायम रहिएगा, शक कोई पैदा हो गया तो शक की वजह से यकीन से दस्तबरदार ना हो जाइएगा। अब देखिए बात कहां से थी कहां तक आ गई है? अमल के मैदान में भी आप अमल करते हैं, माशाल्लाह सब साहिबान अमल हैं। हम तो किसी के सिलसिले में कोई सुएजन रखने का शरई हक नहीं रखते और आप में से कोई नहीं रखता। जब बयान अहकाम करेंगे वो अलग बात है, जब हम मसला बयान करेंगे नमाज का हो, तहारत का हो, कोई भी मसला हो तो हम बयान करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि जनाब फलां साहब और फलां साहब फलां साहब अहकाम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, मालूम है कि वाकिफ़ नहीं है, तौज़ीउल मसाइल भी नहीं पढ़ी है, इतनी भी सलाहियत नहीं है कि कुरान मजीद से बराह रास्त हुक्म साबित कर लें, हदीसें पढ़ के साबित कर लें, फिर भी जब आप आएंगे तो हम ये समझेंगे कि आप जो नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह सही पढ़ी होगी। हमें ये हक नहीं है कि आपकी पढ़ी हुई नमाज को बातिल कहें, यह है लुत्फ़े परवरदिगार, यह है लुत्फ़े परवरदिगार के मोमिनीन के आमाल को हमेशा सेहत पर महमूल करना चाहिए, यानी सेहत से मुराद यानी सही होना। अब देखिए ना, इस हद तक अल्फाज को बयान करना पड़ रहा है ना, वरना बहुत से बच्चे तो सेहत के मानी ये समझते हैं कि बीमार नहीं है तो सेहत है। सेहत के मानी है किसी चीज का सही होना, परफेक्ट होना, यह है सेहत। नमाज पढ़ी, नमाज की सेहत क्या है? यानी नमाज बातिल नहीं है, दुरुस्त है। तो जो भी अमल कोई मोमिन करे, हमें हुक्म दिया गया है कि उसके अमल को महमूल करें सेहत पर, यानी इंशाल्लाह दुरुस्त। आपने जो नमाजें पढ़ी दुरुस्त, अभी अभी आपने मसला पूछा है और मसला पूछने ही में पता चल गया कि आपको मसला नहीं मालूम था, तो हमने जवाब दिया لیکن پھر بھی حکم کیا ہے کہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ہم عموماً فی الجملہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ درست پڑھی ہیں، جب تک کہ آپ اعتراف نہ کر لیں کہ ہاں واقعاً یہ غلطی ہم کرتے آئے ہیں. واضح ہے وہ کریم کیسا کریم، وہ پروردگار کیسا لطیف اور رحیم اور رؤوف اور ودود ہے اپنے بندوں پر. خدا کی قسم خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے، سچی محبت حقیقی محبت سوائے ذات باری کے کوئی ہے ہی نہیں جس سے سچا عشق کیا جائے. یا خدا ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، یا خدا والے ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. خدا قبول فرمائے. اب ذرا سا بحث کو پھیلا دوں، اس لیے کہ بس غالباً تین تقریریں اور رہ گئی ہیں، تو کم سے کم بحث مکمل نہیں ہوگی، اس کے حدود اربعہ تو ذکر کر دوں، ایک آؤٹ لائن، ایک فریم ورک کہ بھئی یہ محکم و متشابہ ان دونوں ٹرمینالوجیز کی ڈیفینیشن کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیجئے اور دیکھیے کہ کس مفسر نے کس آیت کو متشابہ کہا ہے اور کس کو محکم، تو آپ کو ایک عظیم الشان اختلاف نظر آئے گا، جسے کوئی محکم کہہ رہا ہے کوئی متشابہ. اسی لیے میں نے پہلے یا دوسرے دن عرض کر دیا تھا کہ یہ دونوں اصطلاحیں ریلیٹیو ہیں، یعنی نسبیت ہے، اضافیت ہے، کسی کے لیے کوئی چیز محکم ہے اور کسی کے لیے کوئی چیز متشابہ ہے، اور کسی نے خود سے کوئی چیز متشابہ بنا لی ہے. میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں، جیسے ہمارے لیے تو امامت بالکل محکم ہے، قرآنی اعتبار سے محکم ہے، تاریخی اعتبار سے نہیں. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اس ایک جملے میں بہت کچھ ہے. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور ماضی میں تاریخ سے بھٹک گئے ہوں لوگ تو، حال میں بھٹک رہے ہوں تو، مستقبل میں بھٹکنے والے ہوں تو، کیا بھٹکنے والوں کی وجہ سے ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ خدا ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ نہ لائے، وہ نحس لمحہ، کیا ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے منحرف ہوں؟ نعوذ باللہ. قرآن مجید میں جو کچھ ہے سب کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. آمنا بہ، ہم ایمان لائے، اور پھر وہی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دل کج نہ ہونے پائیں تیری ہدایت آ جانے کے بعد. اب یہ جو آیتیں آپ تلاش کریں گے، ایک فہرست بناتے چلے جائیے، بہت سی آیتیں جمع ہو جائیں گی جن کے لیے کہا جائے گا متشابہ 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 متشابہ. اب پھر ان آیتوں کو مختلف کلاسیفائی کرنا ہوگا، تصنیف کلاسیفائی کرنا، یعنی قسموں میں تقسیم کرنا. کچھ آیتیں ہیں جو اسماء الہیہ سے متعلق ہیں اور انہیں متشابہ کہا گیا. اچھا، یہ تشابہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب اسی لفظ حکیم پر مثال دے دوں، ہم تو حکیم اسے سمجھتے ہیں جو محکم ہو اور جس میں کوئی خلل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، محکم. اللہ کو کس معنی میں حکیم کہیں؟ ہم اپنی ذات کو جس معنی میں محکم یا حکیم کہہ سکتے ہیں کیا اسی معنی میں اللہ کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ اپنے مخلوقات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں رکھتا، تو اس کو کس معنی میں حکیم کہیں گے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ جواب دوں یا آپ پہ چھوڑ دوں؟ لطف تو آئے گا، آپ پہ چھوڑ دوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اگر آپ رسمن مجلس سننے آئیں تب تو ایک الگ بات ہے، رسمن تو نہیں سننے آئے ہیں تو پھر ہوم ورک لے کے جائیے، تھوڑی سی محنت کیجئے، مطالعہ کیجئے، جستجو کیجئے. سب نہیں کر سکیں گے، جو کر سکتے ہیں طالب علم، جو ریسرچر ہیں، جو اہل ذوق ہیں، اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، کچھ تو کیجئے. آگے تین تقریریں باقی ہیں، آپ نہیں جواب لائیں گے تو ہم جواب عرض کر دیں گے، انشاءاللہ آپ لے کے آئیں گے. مشکل سمجھے آپ کہاں پر ہے؟ مشکل کیا ہے کہ لفظ ایک ہے، ہم اس کے ایک معنی سے واقف ہیں، لیکن ہم اس معنی سے واقف ہیں جو مخلوقات کے خصوصیات یا شؤون میں سے ہے. وہ بات جو مخلوقات کے لائق ہو، خدا کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم جس معنی میں بندوں کو کہتے ہیں حکیم، اللہ کو کیسے حکیم کہیں گے؟ بات متشابہ ہو گئی. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے حکیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوسرا لفظ ایسے ہی بغیر ارادہ لفظ آ رہے ہیں ذہن میں، عرض کر رہا ہوں، شہید. شہید کے کتنے معنی ہیں؟ اور آپ اپنے انسانوں کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ شاہد، انسانوں کے لیے بھی شاہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مادی پیکر شاہد کا بھی ہوتا ہے، اور معنوی اور مجرد بھی. آخر آپ کہتے ہیں نا شاہد معنی. یہ شاہد معنی کیا ہے یا شاہد معنی کیا ہے؟ واضح ہے، لفظ شاہد، لفظ شہید، لفظ حکیم، جتنے الفاظ ہیں ان سب کے وہ معنی ہمارے سامنے ہیں جو مخلوقات کے لائق ہیں. تو خالق کے لائق جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور وہ کہاں سے دریافت کیا جائے اور کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو آیت متشابہ ہے. یہ ایک قسم ہے جو اسماء الہیہ سے متعلق آیات ہیں. آج صرف اقسام گن لیجیے، حالانکہ وقت ختم ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اچھا، آپ چند قسموں کا ذکر تو ہو جائے. دوسری قسم صفات الہیہ سے متعلق ہے، اللہ کی صفتیں. تیسری قسم اللہ کے افعال سے متعلق ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا. بھئی ہم کیسے متمکن ہوتے ہیں؟ ایک تخت ہوتا ہے اور ہم اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ایسے ہی کوئی عرش ہے، ایک تخت ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹھا ہوا ہے؟ جو اس معنی کو مانتے ہو مانتے ہو، لیکن بہت سے مسلمان نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ہم انہیں بھی کافر نہیں کہتے، اور جو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کہنے کی رسم چھوڑ دیجئے. آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کریں. صحیح بخاری میں دو روایتیں میری نظر میں اس وقت یاد آ رہی ہیں، شاید اس سے قریب تر اور بھی ہوں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں حضور پاک سے کہ تم ایک دوسرے کو کافر نہ کہو. اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو پھر تم خود کافر ہو جاؤ گے. जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? हैवान में और इंसान में क्या फर्क है? अब इस सियाह को सबाक में एकदम से मैंने ये सवाल कर लिया तो कुछ समझ में आ रहा है जवाब? नहीं। हैवान इख्तिलाफ राय के साथ एक जगह सुकून से नहीं रह सकता। ये इंसान की शान है कि इख्तिलाफ राय के बावजूद सुकून से रहे, मिलजुल के रहे। ये इंसान की शान है। आपकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, फिर भी हम आपको मुस्कुरा के देखेंगे, आप हमें मुस्कुरा के देखेंगे, हम आपसे हाथ मिलाएंगे, हम आपसे गले मिलेंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, आप हमें खाना खिलाएंगे। अगर बखील नहीं है, ऐसे ही कंजूस नहीं है, तो फिर ये सब करना होगा। ये बखील का लफ्ज यूं ही थोड़ी हंसने हंसाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया है, रसूल पाक की हदीस है और हमारे मौला हुसैन ने नकल किया है। फरमाया अब खलुन्नास, बखील तरीन है वो शख्स जो किसी मुसलमान को देखे और उसे सलाम ना करे। खाना खिलाना तो अलग रहा, पानी पिलाना तो अलग रहा, आए मुसलमान को देखा दूसरे मुसलमान ने और सलाम नहीं किया, क्या कहेंगे उसे? कम से कम जो कहेंगे वो ये कि बखील है, ऐसा बखील, ऐसा कंजूस, ऐसा शहीर। सलाम नहीं कर सकता। इख्तिलाफ ज़ौक के बावजूद, इख्तिलाफ राय के बावजूद, इख्तिलाफ मिजाज के बावजूद, इख्तिलाफ नज़र के बावजूद एक दूसरे से इंसानी सुलूक और इस्लामी आदाब से पेश आना ये शरफ है, ये कमाल है। एक दूसरे को काफिर कहना और वाजिबुल कत्ल कहना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये कल्चर छोड़ दीजिए। बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। बात तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ वो हैं जो समझते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अर्श पर बैठे हुए, कुछ समझते हैं कि ये सब अलामती चीज़ है, सिंबॉलिक है, मेटाफोरिकल है, ये इस्तेआरा है। इसलिए कि अल्लाह की दो चीज़ें हैं, एक अर्श, एक कुर्सी। अब अगर आपने जिस्मानी करार दे दिया उसे तो या तो वो अर्श पे बैठ पाएगा या कुर्सी पे, एक वक्त में दोनों पे तो नहीं बैठ सकता। कुर्सी का भी जिक्र कुरान में है और अर्श का भी है। या अपनी तरह समझ रखा है कि वो ऑफिस आवर्स में अर्श पे बैठता है और उसके बाद जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो फिर उठ के कुर्सी पे बैठ जाता है। क्या समझ रखा है खुदा को? भाई मुतशाबिहात की बहस हो रही है तो ये सब तो आएगी ना बहस। जितने मुहतमल मानी हैं सब गौर करने पड़ेंगे। और ये सब बहसें ऐसी हैं कि बच्चे भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। एक सलावात पढ़ दीजिए। अच्छा, सिफात से हटकर अफ़ाल और सिफात कहीं एक दूसरे के साथ मिले हुए भी हैं। अब कहीं यह है कि वजा रब्बुका वल मलक सफ्फन सफ्फा, और आया तुम्हारा परवरदिगार वो और मलाइका सफ बसफ। है आया अल्लाह, आया कहाँ से आया और कैसे आया? और वो मलाइका सब एक सफ में खड़े हो गए, यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। वजा रब्बुका वल मलको सफन सफा। अच्छा, ये सब कुरान मजीद की आयतें। अल्लाह का अर्श पे बैठना, अल्लाह के लिए कुर्सी का साबित होना, अल्लाह का के लिए मजी का तस्करा कुरान मजीद में इस अंदाज से, ये सब असमाओ सिफातो अफ़आल बारी ताला से मुतालिक हैं। और चूंकि ये असमा के मानी और ये सिफात और ये अफ़आल इंसान आजिज़ो हकीर के जहन में नहीं आ सकते, इसलिए इनमें से तमाम तर मानी को मुतशाबिहात में करार दे दिया गया। जैसे अब मुतशाबिहात में यह भी है कि हर शय फना हो जाएगी मगर क्या बाकी रहेगा? वयबका وجه ربك ذو الجلال والاکرام, مشہور آیت ہے. یہ وجہ رب سے کیا مراد ہے؟ وجہ رب سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کو مکان و مکانیات سے, زمان و زمانیات سے, جسم و جسمانیات سے منزہ جانتے ہیں تو ان کے لیے وجہ کی کیا تفسیر ہوگی؟ ہے نا مشکل. متشابہات میں سے یہ آیت, متشابہات میں سے کتنی آیتیں اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے یہ بحث کیوں چھیڑی تھی؟ لطف خدا یہ ہے کہ اس نے بہت سی متشابہات, حقیقتیں اس طرح ہمیں سمجھائی ہیں کہ وہ محکمات بن گئیں. یہ سب بظاہر متشابہ ہیں. اب دیکھیں یہ بحث اتنی دقیق ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں ایک ہی معنی ہے وہ منقبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ منقبت ثابت ہے. وہ لقب حضرت آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام کے لیے ثابت ہے. علی وجہ اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے, یہ سب ثابت ہے. لیکن کس معنی میں یہ سمجھنا پڑے گا؟ اس معنی میں نہیں کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور اس کا ایک چہرہ ہے اور وہ چہرہ علی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, صد ہزار بار نعوذ باللہ من ذالک, واضح ہے نا. تو یہ متشابہ بحثیں تو ہیں, اسماء الہیہ سے متعلق, صفات الہیہ سے متعلق, افعال الہیہ سے متعلق, حقیقت وحی و نبوت سے متعلق, بعض آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں, حقیقت امامت سے متعلق. پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ محکم کو بھی لوگوں نے متشابہ بنا دیا. اور یہ آخرت سے متعلق, یہ معاد اور آخرت سے متعلق جو آیتیں ہیں اور جنت کی جو کیفیتیں بیان کی گئی ہیں, نعمات جنت کی, اور جو جہنم کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں اور جہنم کے عذابوں کی, کتنی آیتیں متشابہ ہیں, کیسے تفسیر کریں گے ان کی؟ ہیں آیتیں قرآن میں ثابت ہیں, سمجھ میں نہیں آئیں گی مگر ان پر ایمان رکھنا پڑے گا, ایمان رکھنا پڑے گا. اور یہ نہیں کہ سب کے لیے متشابہ ہیں, یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کے معنی نہ سمجھتا ہو. یہ میں عرض کر چکا ہوں. خود اس آیت مجیدہ, اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں, قرأت میں اختلاف موجود ہے. اب آج وقت تمام ہو گیا اور میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی, تو انشاءاللہ کل, کہ خود یہ آیت جو ہے جس میں کہا گیا ہے وما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم, اور نہیں جانتا ان متشابہ آیتوں کی تعویل مگر اللہ, یہاں اللہ کہہ کے رک جائیں یا آگے بڑھیں. والراسخون فی العلم, یہ والراسخون فی العلم پر جا کر, یعنی والراسخون فی العلم کہنے سے پہلے رک جائیں, وما یعلم تأویلہ الا اللہ رک جائیں, پھر کہیں والراسخون فی العلم یقولون, یا ایسا نہیں ہے ہم کہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون, تو یقولون کی دو حیثیت ہوگی یہاں پر. اب دیکھیے بالکل ٹیکنیکل بحث ہے, میں مجبور ہوں کہنے پر اور آپ معذور ہیں نہ سمجھنے پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مجمع میں. دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو عقل انسانی طے کر لیتی ہے کہ بھائی یہ آلریڈی ایکسیپشنز میں سے ہیں, کوئی یہاں عالم دین بیٹھا ہے, کوئی عربی دا بیٹھا ہے, تو اسے تیر نہیں لگ جائے گی کہ مولانا نے کہا کہ آپ معذور ہیں سمجھنے سے. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جو نہیں جانتے عربی, اور میں بھی معذور ہوں. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو یہ نہیں ہے کہ میں یہ مطالب نہ بیان کروں, انشاءاللہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے بچے ضرور جانیں گے. ٹھیک ہے نا, ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک کلمہ کہہ کے بیان مصائب کا بیان فضائل کا سلسلہ روکتا ہوں آج. یہ بحث ہے اور اس میں بھی مسلکی بحث نہیں ہے. یہ نہیں کہ فلاں مسلک و مذہب و فرقے والے یہ کہتے ہیں اور اس مذہب و مسلک و فرقے والے نہیں, ہر فرقے میں دونوں قول ہے. ٹھیک ہے نا, آرام حاصل ہو گیا, منافرت تو نہیں بڑھی. تم یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں, یہ جو ہے کلچر بن گیا ہے, اسے چھوڑ دیجیے. ہر مسلک میں دو قول ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ, یہاں ٹھہر جائیے, یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. والراسخون فی العلم, پھر مبتدا ہے, واو عاطفہ, واو جو ہے وہ عاطفہ نہیں ہے, استئناف ہے, اور الراسخون مبتدا ہے اور یقولون خبر. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, واو عاطفہ ہے, نہیں جانتا تعویل کوئی مگر اللہ اور راسخون فی العلم. اور یقولون کیا ہے, پھر یہ یقولون حال ہے, یعنی جو راسخون فی العلم ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہی, ہم ایمان لائے ہر شے پر, کل من عند ربنا, سب چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. واضح ہے. اب بحث تو بہت طویل ہے لیکن اس وقت ربط مصائب سے پہلے جو جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, خود لفظ الراسخون فی العلم کی ترکیب پر غور کر لیجیے. راسخون فی العلم, راسخون فی العلم کہا جا رہا ہے, وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, اور نہیں جانتے اس کی تعویل مگر اللہ اور وہ جو علم میں کامل ہیں. یعنی ایک طرف کہہ رہا ہے علم میں کامل ہے, ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں جانتے. یہ نہیں ہو سکتا. خود یہ فقرہ آپ اپنی دلیل ہے, یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب. یعنی اب مضمون آیت یہ ہوا کہ اور نہیں جانتا تعویل متشابہات کی کوئی مگر یا اللہ یا وہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. مضمون یہ ہوا, نہیں جانتے وہ مگر وہ جو جانتے ہیں, نہیں جانتا کوئی مگر وہ جو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں. والراسخون فی العلم, اگر نہیں جانتے تو پھر انہیں راسخون فی العلم کیسے کہیں گے؟ یعنی نہیں جانتے ہو پھر کہہ رہے راسخون فی العلم کہ وہ علم میں راسخ ہیں, علم میں کامل ہیں, علم میں حجت ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بہت سی حقیقتیں متشابہ ہوتی ہیں مگر جو علم رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کمال کے درجے پر اس کے لیے وہ متشابہ نہیں ہوتی. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین جانتے تھے پھر بھی کربلا کیوں گئے. سمجھ میں آئی بات, کہاں سے کہاں پہنچی ہے نا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. روشن فکر اپنی روشن فکری کا ثبوت اس طرح کے اعتراضات سے دیتے ہیں. آخر سارے صحابہ روک رہے تھے, سارے لوگ روک رہے تھے, اور آپ کے بقول حسین جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا پھر بھی کیوں گئے. والراسخون في العلم، جو علم میں راسخ ہیں ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی عظمت ہے، ان کی اپنی ان کے اپنے وظائف ہیں، ان کے اپنے فرائض ہیں، ان کی اپنی تکلیفیں ہیں، انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے بخاطر خدا۔ اسی لیے اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس منبر پر پہلے کہہ چکا ہوں، ہم وہ ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، وہ ہیں راسخون فی العلم جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کرنے کا پابند بنایا، ان کو جاؤ ان کو جاؤ، ہم کہاں ہیں اور ان کا مرتبہ کہاں، ہم پابند کیے گئے ہیں کہ شریعت پہ عمل کریں، مگر انہوں نے خود کو تسلیم و رضا کی بلند ترین منزل پر پہنچا کر پابند کیا ہے کہ مشیت کے مطابق عمل کریں۔ وہ مشیت پر عامل ہیں، ہم شریعت پر عامل، ہم شریعت پر بھی مکمل طریقے سے عمل نہیں کر پاتے اور وہ مشیت پر مکمل طریقے سے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، کیا وہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں اور کیا ہم ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چلے ہیں سرکار سید الشہداء مدینے سے تو کیا جملے تھے زبان پر، جب کوئی پوچھتا تھا کیوں جا رہے ہیں، فرماتے تھے شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ مجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے، شہید دیکھے۔ اور جب کوئی کہتا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر گھر کی خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ مخدرات عصمت و طہارت انہیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نبی زادیاں ہیں، انہیں کس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ فرمایا شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں، یہ تاریک قلب خود ساختہ روشن فکروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں، معلوم ہے آپ معذور ہیں، آپ معذور ہیں نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ حقیقت ہے، حسین جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کربلا میں، رسول جانتے تھے کیا ہونے والا ہے کربلا میں، بی بی جناب ام سلمہ کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے کربلا میں۔ بس دو تین فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ علی اکبر کو لے کے جا رہے تھے تو آقا حسین کو معلوم تھا کہ اس کے چاند سے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا، جب مکے سے کربلا جا رہے تھے تو راستے میں ایک موقع پر جناب سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، بابا اس وقت کیا موقع ہے یہ کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرنے کا؟ کہا کہ بیٹا ابھی میں نے دیکھا حالت نومیہ میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو اس کارواں کو کس تیزی سے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ کہا تو بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اچھا یہ جو مکالمہ ہے اس پر بھی ظاہر ہے کہ اب میں فضائل ہو یا مصائب، صرف شاعرانہ مضامین کا اضافہ اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا ہوں، جو حقائق ہیں وہی بار بار عرض کیے جاتا ہوں۔ یہ جو مکالمہ ہے باپ اور بیٹے کا، امام اور امام زادے کا، یہ مکالمہ جو فرزند رسول کا شبیہ رسول سے ہے، یہ مکالمہ بہت معنی خیز ہے۔ معلوم تھا گفتگو کرنے والوں کو کہ ہمارے یہ جملے تاریخ میں ثبت ہو جائیں گے، تاریخ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ گفتگو اس لیے ہو رہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جائے کہ کربلا وہ خالص ترین معرکہ حق و باطل ہے، جس میں آقا حسین کے بیٹے نے بھی باپ کا ساتھ صرف رشتے کی بنا پر نہیں دیا ہے، صرف اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ بابا ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے، بھتیجے نے اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ چچا ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے، بھانجوں نے اس لیے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ ماموں ہے تو ہمیں ساتھ دینا ہے، بلکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرزند رسول حجت خدا ہیں اور یہ حق پر ہیں، اس لیے ہمیں ساتھ دینا ہے. اور جب حق پر مرنے کے لیے تیار تھے تو انہیں موت اور زندگی کی لذتوں کا بھی خوب علم تھا. کربلا تک آئے، ایک ایک فریضہ زندگی کا ادا کیا، یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا. جب اصحاب کا سلسلہ تمام ہو گیا تو اب یہ فکر تھی اہل بیت میں سے ہر ایک کو کہ اب کون میدان کی طرف جائے گا. ہر ایک چاہتا تھا کہ میں پہلے جا کے قربان ہو جاؤں. آقا امام، اب یہ ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب سے پہلے میں اپنا بیٹا بھیجوں گا قربان ہونے. اب بس یہ قول موجود ہے، اسے میں نے نقل کر دیا. حقیقتاً اور واقعتاً کس ترتیب سے شہادت ہوئی یہ تحقیق کے محل پر عرض کیا جائے گا. یہ یقینی ہے کہ شہادت ہوئی، لیکن جب بھی شہادت ہوئی، جس مرحلے پر بھی ہوئی، جب آقا حسین نے بیٹے کو رخصت کیا ہے تو اس وقت کیفیت آقا کی بہت عجیب تھی. کون تھا کاروان حسینی میں جو حضرت علی اکبر کی رخصت کے وقت مضطرب نہ ہو گیا؟ زینب نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا. بی بی زینب کیسے آسانی سے حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ لیلا ماں تھی، کس طریقے سے اجازت دے سکتی تھی؟ آقا حسین صرف اس لیے نہیں انہیں تامل تھا کہ یہ بیٹا ہے، بلکہ آقا حسین نے اللہ کو گواہ کر کے جو جملے کہے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں. جب جناب علی اکبر تشریف لائیں، آپ نے سینے سے لگایا، خوب گریا کیا. اور کل رات میں مصائب میں عرض کر چکا ہوں، یہ گریا شجاعت کے منافی نہیں تھا، خوب گریا کیا. اور اس کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے میدان جہاد، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. پروردگار، ہم اہل بیت جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. جناب علی اکبر میدان کی طرف تشریف لے گئے. اب ذرا اندازہ کیجئے، جناب علی اکبر گھوڑے پر ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، مگر پیچھے پیچھے حضرت امام حسین تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے پلٹ کے دیکھا اور بے اختیار ہو کے گھوڑے سے اتر آئے، بابا کی دست بوسی کی، بابا کے سینے سے لگ گئے. بابا، آپ نے کسی کو رخصت کرتے وقت یہ کیفیت اختیار نہیں، کسی کو میدان میں بھیجتے ہوئے یہ انداز اختیار نہیں کیا. میں گھوڑے پر ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں. آقا حسین نے فرمایا، بیٹا تم نے دیکھا نہیں ہے جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، قربانی آگے آگے ہوتی ہے، خود پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ارے میں بھی تو تمہیں اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کروں. اجرکم علی اللہ. بس اب آخری جملہ اتنا ہی کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکوں گا. میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان مصائب کو بیان بھی کر سکوں. جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے. آقا امام حسین نے روز عاشورہ ایک بڑا علم خیمے کے آگے نصب کر دیا تھا. اس علم کا پھرہرا فضا میں، اوڑ رہا تھا اور اس پھرہرے کے نیچے آقا اپنے فرش پر تشریف فرما رہتے تھے. جو رخصت ہونے کے لیے آتا تھا وہیں پہ آتا تھا، وہیں سے رخصت کر دیتے تھے. جناب علی اکبر کے پیچھے تو کچھ دور تک گئے اور اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر فرش پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی اکبر کو دیکھتے رہے، میرا بیٹا میدان کے کس گوشے میں، اور بیبیاں خیمے کے دروازے پر جمع ہیں، کیونکہ بیبیوں کو یہ اندازہ ہے حسین فرزند رسول ہیں، حسین حجت خدا ہیں، ارے حسین امام ہیں، حسین معصوم ہیں، مگر حسین کے سینے میں باپ کا دل بھی تو ہے. یہ ممکن نہیں ہے بیٹے پر کوئی سخت وقت آ جائے اور حسین کے چہرے سے نمایاں نہ ہو. زینب دیکھ رہی ہے مسلسل بھائی کی طرف، حسین دیکھ رہے ہیں میدان کی طرف. ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا اور آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کی طرف بڑھے. ارے زینب سمجھ گئی، زینب نے فریاد کی واہ علی، واہ محمد، واہ حسین.